بسم الله الرحمن الرحيم. وعز السامعين، محترم مولانا عبد الباري ندوي صاحب، امام خطيب جامع مسجد ومعتمم جامع الاسلامية بھٹکل کے دیئے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 377، سورة آل عمران، آیت نمبر 18.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله، اللہ نے اس بات کی گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں. والملائکہ، ملائکہ نے بھی گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے بھی گواہی دی، علم والوں نے بھی گواہی دی. قائماً بالقسط، یہ دنیا کو انصاف کے ساتھ قائم رکھنے والا ہے، دنیا کے نظام کو انصاف کے ساتھ چلانے والا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں. هو العزیز، وہ غالب ہے، سب پر حاوی ہے، سب پر بھاری ہے. الحکیم، اور حکمت والا ہے. اس سے پہلی والی آیت کے اندر اللہ تعالی نے دنیا کے ساز و سامان کا تذکرہ کیا تھا، اور 6 نعمتیں جو دنیا میں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور یہ فرمایا کہ یہ دنیا کی نعمتیں ہم نے انسانوں کی مرغوب بنائی ہیں، رغبت اس کے پیچھے رکھی ہے، اور ان مرغوبات کو ایسا فرشتہ کر کے پیش کیا ہے کہ ہر کوئی اس کے پیچھے دوڑنے کے لیے تیار بھی ہے. زین للناس حب الشہوات، رغبتوں کی محبت انسانوں کو مزین کر کے پیش کر دی گئی. جو مرغوب پہلے سے انسان ہونے کے ناطے پسندیدہ چیزیں ہیں، مثلا عورت ہے، یہ پہلے سے پسند ہی ہے، اب اس کو اور اللہ تعالی نے حسن دے کر انسان کو مزین کر کے پیش کیا. اولاد ہے، اسی طرح کی اور چیزیں ہیں. چنانچہ حدیث میں موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ ہی نے ان 6 چیزوں کو مزین کر کے پیش کیا ہے تو اب ہم کیا کریں؟ محبت اللہ ہی نے رکھی ان چیزوں کی، اور پھر ان چیزوں کو مزین کر کے، خوشنما کر کے اللہ ہی نے پیش کیا، تو اب ہمارا کیا ہے، اس میں قصور کیا ہے؟ تو اس پر حق تعالی کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اولبیکم بخیر من ذالکم، اس سے بھی بڑھیا چیز تم کو میں نہیں بتلاؤں. تم کو اگر اللہ نے یہ چیزیں مزین کر کے، خوشنما کر کے پیش کی ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھا، لیکن اس سے بھی بڑھیا چیزیں ہیں، اس کو تمہیں بتا دوں کیا ہے وہ جو تم کو ملنے والی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب رکھو گے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اولیت دو گے، تو اس سے بھی بڑھیا چیز ملے گی. اور اس کے بعد 3 چیزوں کا تذکرہ کیا، جنت، عورتیں، اور اس کے بعد اپنی طرف سے خوشنودی، رضوان. اس پر ہمارے یہاں بحث ہو چکی ہے، پرانا ہم سبق اس کے دوران ہے کہ آگے آیتوں کے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. دنیا میں 6 نعمتوں کا تذکرہ، اور آخرت کے اعتبار سے 3 نعمتوں کا تذکرہ. اس کی کیا وجہ ہے، کیا اس کے اندر حکمتیں ہیں، اس پر بات ہو چکی ہے. اس کے بعد حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں, جن کو یہ نعمتیں ملنے والی ہیں, ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے سامنے اپنا اعتراف اس بات کا کرتے ہیں کہ اے پروردگار, ہم تجھ پر ایمان لیا ہے. مومن کی سعادت یہ ہے, اس کی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کا اظہار کرتا رہے حق تعالیٰ کے سامنے. حق تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ مومن ہیں, آپ نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کو قبول کیا, لیکن اس جملے کو کہتے ہی رہنا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جملہ ہم کو سکھایا, ربنا اننا آمنا, اے ہمارے پروردگار, ہم آپ پر ایمان لے آئے, آپ پر ایمان لے آئے, آپ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے, آپ کے رسولوں پر ایمان لے آئے, آپ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لے آئے. ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. آپ ہی بڑے ہیں, آپ ہی کی کتابیں سچی ہیں, آپ ہی کے بھیجے ہوئے رسول برحق ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں, اس کا اعتراف کرتے ہیں. یہ جملہ آدمی کو کہتے رہنا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی, تلقین کرائی. اور پھر دوسرے نمبر پر یہ جن کو نعمتیں ملنے والی ہیں ان کی زبان سے یہ جملہ بھی نکلتے رہنا چاہیے, فاغفر لنا ذنوبنا, اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دے. معلوم ہوا کہ بندے مومن کا خاص کام یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے ایمان کا معاہدہ دہراتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا رہے. پھر دوسری صفت اس کے ساتھ یہ فرمائی, صبر ہونا چاہیے مومن, الصابرین, صبر ہونا چاہیے, سچائی ہونی چاہیے, اللہ کے حکموں پر مر مٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے, خرچ کرنے میں آگے بڑھنا چاہیے, اور والمستغفرین بالاسحار, سحر کے وقت میں استغفار کرنے کا معمول رکھنا چاہیے. یہ ہے ہماری شان, یہ مومن کی صفات, سب سچائی اور اللہ کے حکموں کو بجا لانے کا جذبہ, خرچ کرنے میں آگے, اور سحر کے وقت میں آخری پہر میں یہ اللہ کے سامنے استغفار کرنا, مغفرت مانگنا, اپنے گناہوں کو بخشوانا. چنانچہ حدیث میں موجود ہے کہ جب آخری پہر آتا ہے, رات کا آخری حصہ آتا ہے, تو تین حصے کر دیے گئے رات کے, اس تہائی آخری حصے کے اندر حق تعالیٰ کی تجلی آسمان دنیا سے زمین والوں پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر متجلا ہو جائے, وہ اپنی تجلی فرماتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں سے سوال ہوتا ہے, ہائے کوئی سائل جو اپنی حاجت کو مانگے, مانگنے والا ہے, آواز دیتا ہے حق تعالیٰ وہی سحری کے وقت میں, ہے کوئی اپنے گناہ کو بخشوانے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں, ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر دوں. یہ ہے اصل وقت. چنانچہ حدیث میں موجود ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, صحیحین میں روایت موجود ہے بخاری اور مسلم میں, کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وتر کی نماز کا معمول مختلف وقتوں میں رکھا. کبھی تو شروع رات میں ہی پڑھا, جیسے ہم لوگ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں, ایسے ہی پڑھا, اور کبھی درمیان رات میں وتر کی نماز پڑھی, اور کبھی آخری رات میں سحر کے وقت میں نماز پڑھی وتر کی. لیکن جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا ہے تو آپ کا معمول ہو گیا سحر کے وقت میں وتر کی نماز پڑھنے کا, اور سحر کے وقت میں استغفار یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. چنانچہ جنتیوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ فرمائی گئی, والمستغفرین بالاسحار, کہ وہ سحر کے وقت میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. تہجد کا اہتمام, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ تہجد پڑھا کرتے تھے رات کو, اور جب سحری کا وقت قریب آ جاتا تھا, سحر کا وقت قریب, یعنی فجر کی اذان سے پہلے کا وقت, تھوڑا سا پہلے کا وقت, یہ وقت جب قریب آتا تھا تو اپنے غلام کو آواز دیتے تھے کہ بھائی دیکھو ذرا شہری کا وقت قریب ہو گیا, شہر کا وقت آ گیا. جب غلام کہتا ہے کہ جی ہاں شہر کا وقت ہو چکا ہے, تو پھر استغفار میں لگ جاتے تھے, نماز چھوڑتے تھے اور اس کے بعد استغفار میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنے میں لگ جاتے تھے. اور برابر یہ معمول رہتا تھا تا آنکھیں صبح ساجد ہو جاتی تھی, یعنی فجر کی اذان کا وقت ہونے تک استغفار ہی میں رہتے تھے. حضرت انس بن مالک, کتنے صحابہ کے بارے میں حدیث میں موجود ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ پروردگار تو نے ہی حکم دیا ہے سحری کے وقت میں, سحر کے وقت میں استغفار کرنے کا. اے پروردگار میں کھڑا ہوں استغفار کرتا ہوں, اور استغفار پڑھتے تھے, اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم کم از کم 70 بار استغفار کریں. چنانچہ ان کے معمول میں لکھا ہے کہ وہ استغفار کرتے تھے اس وقت میں, اور کم سے کم 70 بار استغفار سحری کے وقت میں کرتے تھے. تہجد کا معمول پہلے تھا, اس کے بعد استغفار کا وقت تھا. راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آواز میں نے سنی کہ اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں, اور تو لاج رکھ دے ان لوگوں کی جو تیرے پاس استغفار کرتے ہیں سحر کے وقت میں, اور یہ تیرے ہی حکم سے ہم کر رہے ہیں, اور استغفار برابر کر رہے تھے. میں نے اس آدمی کو جا کر دیکھا تو دیکھتا کیا ہوا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کوئی بڑے سے بڑا ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ تہجد کا پابند نہ ہو اور استغفار کا پابند نہ ہو. ولایت کے لیے یہ شرط ہے, اور یہ ان لوگوں کی نیک صفات اور عادات میں سے ہیں کہ وہ استغفار کا پابند رہے اور تہجد کا پابند رہے, ورنہ ولایت نہیں مل سکتی, ولی نہیں بن سکتا. اس کے بعد پھر یہ آیت شہید اللہ فرمائی گئی کہ اللہ گواہ ہے, ظاہر اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی, فرشتے گواہ ہیں اور اہل علم اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ آیت بڑی اہمیت والی آیت ہے, اور اس سے اہل علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. جہاں حق تعالیٰ نے گواہی خود دی اس جگہ پر فرشتوں اور اہل علم کو شامل کر دیا, تو آپ اندازہ لگائیے اہل علم کا مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ دے میں گواہی دیتا ہوں, اور میرے فرشتے گواہی دیتے ہیں, میرے علم والے گواہی دیتے ہیں, اس کے معنی کیا ہے؟ کون سا مقام آخر اللہ نے دیا علم والوں کو, علماء کو؟ انہ لا الہ الا ہو, اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں, اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کے برابر کوئی دوسری کی گواہی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی تنہا کافی تھی, لیکن اس کے ساتھ پھر فرشتوں اور اہل علم کو شامل کرنا ان کے احترام اور ان کے اکرام کو بڑھانے کے لیے. چنانچہ حدیث میں موجود ہے کہ عرفات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا, اور اس کے بعد وانا علی ذلک من الشاہدین فرمایا, اس آیت کو پڑھ کر شہید اللہ انہ لا الہ آخر تک الا هو العزیز الحکیم, ابھی جو آیت ہم نے پڑھی اس کو پڑھ کر آپ نے کیا پڑھا, وانا علی ذلک من الشاہدین, اے اللہ اس پر میں گواہی دے رہا ہوں. بعض روایت میں وانا علی ذلک من الشاہدین یا ربی, اے میرے پروردگار میں اس پر گواہی دیتا ہوں. چنانچہ مفسرین نے حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص اس آیت کو پڑھ کر یہ پڑھتا ہے وانا علی ذلک من الشاہدین, حق تعالیٰ کے ساتھ عہد کر لیتا ہے. چنانچہ قیامت کے دن حق تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے میرے ساتھ معاہدہ کیا ہے, اور اس بات پر میرے حق میں گواہی دی ہے کہ میں بھی گواہی دینے والا ہوں اے اللہ جس بات کی تو گواہی دیتا ہے, لہذا میں نے اس کی بخشش اور مغفرت کر دی. اس جملے کے کہنے کی بنیاد پر کہ یہ مجھ سے معاہدہ کر رہا ہے میں نے اس کی بخشش کر دی. روح المعانی نے ایک روایت لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی اور یہ شہید اللہ انہ لا وہ اس کے بعد قل اللہم مالک الملک پوری آیت ہے تو فی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء آخر تک وہ اور اس کے بعد یہ شہید اللہ انہ لا الہ الا جو پڑھ لے ہر نماز کے بعد حق تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل کریں گے اور 70 حاجتیں اس کی پوری کر لیں گے 70 حاجتیں اور سب سے ہلکی حاجت اس میں سے وہ ہوگی کہ حق تعالیٰ اس کی بخشش اور جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کرے اس قدر کا اثر ہے اس آیت کے اندر وہ قوت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو گواہ قرار دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے ظاہر ہے اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی اس لیے اتنی زبردست پاورفل آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے بڑے انعامات کا اعلان ہے حق تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ